على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمد على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ست کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، آپ کے علم ہے کہ سورہ المائدہ شریف کی آیت نمبر 2 تک کی تفسیر گزشتہ جمعے تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. سورہ المائدہ کی افادیت، اس کا مقام، اس کی اہمیت پر مکمل درس آپ نے سماعت فرمایا. آج خطبے میں آپ کے سامنے آیت نمبر 3 کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا جو انتہائی علمی مضامین پر محیط ہے. سورہ المائدہ کی ابتدا کے اندر تشریح گزری جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ ایمان والوں، ہم نے آپ پر، تم لوگوں پر چار پاؤں والے جانور حلال کر دیے ہیں. فرما الا ما یتلا علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم، لیکن ہاں، چار پاؤں والے جانور تمہیں حلال کر دیے گئے ہیں لیکن اس میں سے کچھ منع ہے اور اس میں سے کچھ تم پر حرام ہے. الا ما یتلا علیکم، اس کا ذکر آگے آئے گا. اللہ خود فرماتا ہے اس کی تلاوت آگے کی جائے گی، اس کا بیان آگے کیا جائے گا. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ بہیمۃ الانعام، چار پاؤں والے جانور تم پر حلال کر دیے گئے. یہاں پر انعام سے بکری، بھیڑ، گائے، بھینس اور اسی کے جن سے دمبا، ہرن، اس کی حلت یہاں پر ثابت ہوئی ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ چار پاؤں والے جانور کو مطلقاً حلال نہ سمجھ لینا، بلکہ الا ما یتلا علیکم، اس میں جو چیزیں منع ہیں، جو ہم نے تم پر حرام کی ہیں، اس کی تلاوت ابھی ہم کر دیتے ہیں، اس کا ذکر ابھی ہم بتا دیتے ہیں. تو آیت نمبر 1 کے اندر جو اللہ رب العزت نے یہ استثناء فرمایا اور اس بات کو مبہم رکھا کہ تم پر ہم نے انعام، چوپایوں کو حلال کر دیا ہے، لیکن کچھ چوپائے ایسے ہیں، چار پاؤں والے ایسے ہیں، جو تم پر حرام کیے گئے ہیں، اس کا ذکر ہم آگے چل کر ذکر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 کے اندر اس کی حرمت کو بیان کر دیا. یعنی دو، آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت نے مبہم انداز میں اللہ کے کلام میں ارشاد فرمایا، کیونکہ وہاں پر احرام سے متعلق احکام کی وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے حاجیوں کو سمجھانے کے لیے صرف اتنی بات کہہ کر کلام آگے بڑھا دیا گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار تم نے نہیں کرنا ہے، شکار تم پر منع ہے. لیکن اللہ رب العزت نے پھر آگے سورہ توبہ کے اندر وضاحت اس کی موجود ہے کہ تم پر وہ شکار منع ہے کہ جو خشکی کا ہے، لیکن حاجی اگر گویا کہ تری کا شکار کرے، سمندر میں مچھلی پکڑے یا جناب دریا کے اندر مچھلی پکڑے، تو حالت احرام کے اندر اسے یہ ممانعت نہیں ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے تم پر چوپائے حلال کیے ہیں اور جو حرام ہے اس کی تلاوت ہم آپ کے سامنے آگے ذکر کر دیں گے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو تم نے شکار نہیں کرنا. تو یہ مضامین یہاں پر بڑی اہمیت کے متحمل ہیں کہ اللہ رب العزت نے کن جانوروں کی حرمت کو بیان کی. پورے قرآن کے اندر اتنی تفصیل کہیں پر نہیں ہے جتنی سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایک جانور کی وضاحت، اور جو جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے بالتفصیل آیت نمبر 3 کے اندر المائدہ کے اندر بیان کیا. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, توجہ سماعت فرمائیے. آیت شروع ہو گئی, حرمت علیکم المیتۃ, ہم نے تم پر مردار کو حرام کر دیا. پہلی چیز, والدم, خون کو ہم نے تم پر حرام کر دیا. ولحم الخنزیر, اور خنزیر کے گوشت کو ہم نے تم پر حرام کر دیا. یہ تین کو ابتدائی طور پر بیان کیا گیا. فرما حرمت علیکم المیتۃ, ہم نے تم پر مردار کو حرام کر دیا, مری ہوئی چیز کو حرام کر دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر, سرکار شاہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے, حضرت عبداللہ ابن عمر شاہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ دو مردار اللہ نے ہم پر حلال کیے ہیں. یعنی کہ حرمت علیکم المیتۃ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پر میتا, مردار کو گویا کہ حرام کر دیا ہے. یہ سرکار کا تشریح مقام ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منصب نبوت کے تحت اور اس وحی کے تحت جو قرآن سے ہٹ کر سرکار پر کی جاتی ہے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. اس آیت کی تشریح سرکار بیان کرتے ہیں کہ میتا سے مراد مردار تو حرام ہے, لیکن اللہ نے میری امت کے لیے دو مردار کھانا جائز کر دیا ہے. فرما ایک ٹڈی, جس کو ٹڈا بھی کہا جاتا ہے, جو اڑنے والا ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو آپ کو حرم میں زیادہ نظر آئے گا. گرمی کی راتوں کے اندر حرم کے اندر وہ ٹڈے بہت, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آپ نے دیکھے ہوں گے, وہ عرب کے اندر بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں, گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, جو فصلوں کے اوپر بیٹھتے ہیں, ہرے کلر کے ہوتے ہیں اور اس کا سائز کوئی 2 یا 3 انچ کا ہوتا ہے, اور حرم کے اندر اس کا رنگ ہرا تو نہیں ہوتا, خشکی مائل ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دو مردار ہم پر حلال کیے, ایک تو وہ ٹڈی جس کو اردو میں کہا جاتا ہے یا ٹڈا کہا جاتا ہے, اس کو اللہ رب العزت نے گویا کہ ہمارے لیے حلال کر دیا اگر وہ مر جائے, یعنی اڑتے ہوئے گرا اور مر گیا, کہ کسی نے مارا اور مر گیا تو وہ مردار, یعنی میتا ہے, مردار ہے, مرا ہوا مردہ جسم ہے. لیکن سرکار نے فرمایا کہ جناب اس کا کھانا میری امت کے لیے حلال ہے. اور فرمایا ایک مچھلی, ظاہر سی بات ہے جب ہم مچھلی کو پکڑتے ہیں تو نہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے نہ کوئی اور معاملہ کیا جاتا ہے, وہ مر جاتی ہے, اور مرنے کے بعد جناب جو ہے کہ وہ اس سے حلال, اس کو کھانا بالکل بھی اجماعی طور پر حلال ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت پر دو مردہ چیزوں کو حلال رکھا ہے, ایک ٹڈی کھانا اور ایک دوسرا جو ہے اللہ رب العزت نے مچھلی کو کھانے کو حلال رکھا. اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے کہ وہ مچھلی جو اپنی طبی بیماری کے تحت سطح آب پر آ جائے, پانی کے اوپر آ جائے, تو آیا اس کو کھانا جائز ہے کہ نہیں. تو علماء نے یہ کہا کہ اگر واقعی میں وہ ابھی مر کر سطح آب کی طرف آئی ہے تو اس کا کھانا حلال ہے, لیکن ایک بڑے عرصے سے سطح آب کی طرف ہے تو اس کا کھانا مکروہ ہے, نہیں کھانا چاہیے. لیکن جس طرح کے پانی میں دھماکہ کر کے, جس طرح کے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے کہ پانی میں کیمیکل چھوڑا جاتا ہے جس کی بنا پر مچھلی مر کر سطح آب پر آ جاتی ہے, پانی کی سطح کے اوپر آ جاتی ہے, پھر جس طرح جال سے پکڑا جاتا ہے تو جال میں اگر پکڑنا مشکل ہے, جس طرح کے دریا تیز بہتا ہے سمندر کے اندر تو جال سے پکڑنا آسان ہے, لیکن دریا کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جال کو بھی پانی بہا کر لے جاتا ہے. تو ہمارے گاؤں دیہات میں یہ ہوتا ہے اکثر کہ جناب کوئی زہریلی چیز ملا دی جاتی ہے یا جناب کوئی دھماکہ کر دیا جاتا ہے پانی کے اندر ایک کیمیکل کے ذریعے, جس سے مچھلیاں مر جاتی ہیں اور پانی کے اوپر آ جاتی ہیں, اور جس طرح وہ کنارے سے گزرتی ہیں تو ایک ایک مچھلی پکڑی جاتی ہے. تو یہ سطح آپ پر مچھلی اگر اسی وقت مر کر اوپر آ گئی ہے تو اس کا کھانا چاہیے. تو فرمایا وحرمت علیکم المیتۃ, اللہ رب العزت نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے. وہ فرمایا وہ دم اور خون کو تم پر حرام کر دیا. لیکن اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر اس کی تشریح فرمائی ہے کہ خون جو منع ہے وہ کون سا خون ہے. تو قرآن کہتا ہے وہ دم مسفوحا, کہ وہ خون جو بہتا ہو, وہ خون جس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا ہو. مثلا دل کے اندر کا خون, کلیجی جو بنتی خون کی ہے, تو یہ کلیجی کا کوئی ٹکڑا اڑ کر جسم پر لگ جائے, یا کلیجی کا, یا وہ خون جو گوشت کے اندر ہوتا ہے اور وہ بہتا نہیں ہے وہ جسم پر لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے. اور اگر دھونے کے دوران وہ خون کلیجی کا, کیونکہ کلیجی بنتی خون کی ہے اور وہ خون کے مجموعے کا نام ہے, تو اگر اس کے دھونے کے درمیان خون کی ماہیت اس کے اندر اگر موجود بھی رہی تب بھی اس کا کھانا جائز ہے, اس لیے کہ یہ خون دم مسفوح نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جس خون کو منع کیا ہے وہ مسفوح ہے, یعنی اپنی جگہ کو چھوڑ کر بہ جانے والا خون. اب وہ گوشت اڑ کر جو جسم پر لگ جاتا ہے,
گوشت کے اندر جو کیونکہ گوشت کے اندر خون سرایت کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہنے کے حکم میں نہیں ہوتا, تو وہ اگر کپڑے پر لگ جائے اور وہ کپڑے پر اگر اپنا نشان چھوڑ دے تو جب تک وہ درہم کے مانند نہ ہو تو اسے نہیں دھویا جائے, اس لیے کہ جناب وہ دم مسوخ کے اندر نہیں ہے. لیکن علماء نے یہ فرمایا کہ جناب وہ خون ناپاک ہی نہیں ہے تو بھرے جگہ کو گھیرتا چلا جائے وہ خون ناپاک کی امت میں نہیں داخل ہوتا. اس لیے کہ قرآن نے تخصیص کر دی ہے کہ مطلقاً خون حرام نہیں ہے بلکہ وہ خون تم پر حرام کر دیا گیا ہے جو خون بہتا ہے. دم مسوخ کو اللہ رب العزت نے گویا کہ حرام فرما دیا. یہ سورہ انعام کے اندر اس کی وضاحت آگے آ گئی. تو فرمایا ہم نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہیں ان میں پہلی چیز ہے مردار, مردار کھانا تم پر حلال نہیں ہے. فرمایا بہتا ہوا خون تم پر حلال نہیں ہے. وہ لحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت تم پر حرام نہیں ہے. علماء نے یہاں پر کہا کہ جسم کے اندر سب سے زیادہ تعداد گوشت کی ہوتی ہے اور کھانے سے تعلق بھی گوشت رکھتا ہے, تو اس لیے اللہ رب العزت نے خنزیر کی طرف جو جملہ ارشاد فرمایا وہ لحم کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ جسے کے اندر جسم کے اندر سب سے اکثر و اکثر حصہ گوشت کا ہوتا ہے. تو جب اللہ رب العزت نے گوشت ہی کو حرام کر دیا ہے تو ہڈی اس کا چمڑا وہ تمام چیزیں اس کے ذمن میں آ کر خود ہی حرام قرار دے دی گئی ہے. تو فرما و لحم الخنزیر, اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا, بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا اور خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا. یہاں پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات آتی کہ جناب اس کا نام لینا جائز ہے کہ نہیں, تو ہم نے کہا قرآن کے اندر آیا. اب قرآن کی جب تلاوت کی جائے گی تو اس کو نام لیا جائے گا. ہاں کسی کو گالی کے طور پر یہ نام استعمال کرنا جو ہے کہ وہ درست نہیں ہے, لیکن احکام کی بیانی کے لیے ایک شے کا نام ہی یہی ہے, اس کو بیان کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا لحم الخنزیر کہ خنزیر کے گوشت کو اللہ رب العزت نے گویا کہ تم پر حرام کر دیا ہے, تاکہ کوئی مبہم مسئلہ نہ رہے, کوئی پوشیدہ بات نہ رہے. اس جانور کا مطلقاً نام لے کر وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے. تو میرے دوستو یہ تین مسئلے تو ایسے تھے کہ جس پر دماغ پر زور ڈالے بغیر ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اور اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں کہ مردار کے اندر اگر مچھلی ہو یا ٹڈا ہو یا جناب بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو, تو اس پر ساری امت متفق ہے. لیکن آگے جو جملہ آ رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر, ان تین کے بعد جو چوتھی چیز حرمت کے بیان کی جا رہی ہے, اس میں شدید اختلاف ہے. اور یہ اختلاف میں عرض کروں جو کر رہے ہیں یا تو وہ مسلمانوں کی مراد کو نہیں جانتے, یا اگر مسلمانوں کی مراد کو جانتے تو خامخواہ فرقہ واریت والی بات ہے. لیکن قرآن کو اپنے حوث اور اپنی رائے میں بیان کرنا یہ شدید مذمت والی بات ہے. میرا آقا نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے کو داخل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی زبردستی اپنے غصے کو, اپنے حسد کو, اپنی جلن کو, اپنے معیار کو قرآن کے رنگ میں ڈھالنا, تو یہ قرآن کو تفسیر بر رائے ہے, اور تفسیر بر رائے اپنی رائے سے تفسیر کر دینا یہ بن اجماعی کفر ہے. تو تفسیر کرنے کا طریقہ ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے کی جائے, یا قرآن کی تفسیر سرکار کے زبان سے کی جائے, یا قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے کیا جائے, یا قرآن کی تفسیر اجماع امت سے کی جائے. یہ تفسیر کے ذرائع ہیں, اور ایسی تفسیر کر ڈالنا کہ جناب اس سے قرآن اور اسلام کی تعلیمات میں تصادم لازم آ رہا ہو اور وہ ہو بھی اس کی اپنی ذاتی رائے کی, تو یہ تفسیر قبول نہیں کی جاتی, بلکہ ایسے شخص کو سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن کو اپنے ہوائے نفس میں داخل کرنا, اپنے رائے میں داخل کرنا یہ شدید مذمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کی بیان فرمائی, اور اتنے گویا کہ غضبناک الفاظ میں ارشاد فرمائے کہ من قال فی القرآن برأیہ, قرآن کو جو اپنے رائے کے ساتھ دخل دیتا ہے, ساری اجماع امت کا انکار کرتا ہے, ساری امت ایک بات کر رہی ہوتی, یہ تیسری جگہ وہاں پر نکالتا ہے, تو فرما فلیتبوأ مقعدہ من النار, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا ہے معاذ اللہ, کہ جناب وہ قرآن سے ہٹ کر امت کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن کے ایشو اپنے بات کو منانے کے لیے قرآن کو آئیڈیل بنا رہا ہے, اور اس آیت کا مصداق ہو رہا ہے کہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا, کہ اس کے پڑھنے والے ہدایت بھی پاتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ہدایت کون پاتا ہے؟ جو امت کی روش پر چلتا ہے. اور امت کی روش کیا ہے؟ جو ہم نماز کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہر راستہ سیدھا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے جانا ہے کھڈا, اور آپ نے اگر ہب چوکی کا سیدھا راستہ پکڑ لیا اور کسی نے کہا جناب آپ کہاں جا رہے ہیں, تو کہا جناب مجھے بدین جانا ہے, کھٹا جانا ہے, تو کہا جناب یہ راستہ تو بلوچستان کے لیے جا رہا ہے, یہ سندھ کے لیے تو نہیں جا رہا, تو آگے سے شخص جواب دے کہ جناب راستہ سیدھا تو ہے کہیں نہ کہیں تو پہنچے گا. تو کہا آپ کا جذبہ تو منزل پر پہنچنے کا ہے لیکن واسطہ سبب آپ نے غلط پکڑ لیا ہے. اس لیے کہ راستہ یہ نہیں ہے وہاں جانے کا, اس کی جہد دوسری ہے, معاملہ دوسرا ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے راستے بھی ویسے دریافت کرنے چاہیے تاکہ بندہ کما کہوں منزل تک پہنچ جائے. سیدھی سڑک کو دیکھ کر صرف وہ اپنی منزل کی راہ تلاش نہیں کر سکتا. اس لیے قرآن نے صرف اتنی بات نہیں کی کہ مجھ سے سیدھا راستہ مانگو, بلکہ قرآن نے یہ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ مانگو جس پر ہمارے پیارے چل گئے ہیں, جس پر ہمارے محبوب چل گئے ہیں. تو اب دیکھیں ہم نماز میں خود ان کے واسطے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے, تو ہی توفیق دے گا. لیکن تو نے نشاندہی فرما دیا ہے, ایرو نشان نشانات سنگ منزل خود لگ گئے ہیں کہ جناب صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ وہی ہے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو ہم نماز میں خدا سے اقرار کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر تیرے نیک بندے چلے ہیں, صالحین چلے ہیں, اولیاء چلے ہیں, انبیاء چلے ہیں, شہداء چلے ہیں, اولیاء چلے ہیں, تو مولا ہمیں ان کے راستے پر چلانا. اور نماز سے باہر نکلنے کے بعد اگر کوئی ہمیں یہ کہے کہ اولیاء کرام کچھ آیت کی تفسیر کرتے تھے اور ہم کہنے نہیں جناب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ خدا سے منافقت ہے. نماز میں تو تم کہتے ہو کہ ہمیں اولیاء کے راستے پر چلاؤ, اور جب اولیاء کا راستہ تمہارے سامنے واضح ہو جاتا ہے, بات آ جاتی ہے, تو پھر کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو ہماری تفسیر کے خلاف ہے. تو یہ خود سے منافقت کرنا ہے یا خدا سے منافقت کرنا ہے یا خود کو گمراہ کرنا ہے. جب ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ سیدھا راستہ ہمیں نہیں پتا, سیدھا راستہ وہی ہے جس پر تیرے محبوبین چل گئے ہیں, تو اب اسلام وہی ہے کہ قرآن بیان کریں یا دین بیان کریں, اس کے اندر ان کی تعلیم کی روح ہونی چاہیے اور وہی سیدھا راستہ ہوگا. ان کی روح, ان کے خیال, ان کی تبلیغ سے ہٹ کر ہوگا, تو وہ خواہ جتنی دل پذیر تقریر ہو وہ سیدھا راستہ نہیں, چاہے وہ کتنے ہی جاذبیت والے الفاظ ہوں وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ٹی وی کے چینل پر ہزاروں دفعہ چلنے والا موضوع ہو وہ سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سیدھے راستے کا انتخاب مادی چیزوں پر خدا نے نہیں رکھا, بلکہ سیدھے راستے کا نشان اللہ نے یہ رکھا ہے کہ انعمت علیہم, جن پر ہمارے انعام یافتہ بندے چل چکے ہیں. تو یہ تمہید میں نے دوستوں میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی کہ یہ جو چوتھا مسئلہ حرمت کا بیان ہو رہا ہے اس کے اندر بڑا شدید اختلاف ہوا. پہلے تو اس کے اندر اختلاف ہی معنی کے حساب سے ہوا کہ اس کا معنی جو ہے وہ کیا کیا جائے اور معنی مراد اس کا کیا لیا جائے. آیت وما اوہل لغیر اللہ بھی, اس کا عمومی معنی کر دیا جاتا ہے, اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا, خون کو حرام کر دیا, خنزیر کے گوشت کو حرام کر دیا, اور وما اوہل لغیر اللہ بھی. سورہ بقرہ میں وما اوہلا بھی لغیر اللہ, یہاں فرمایا وما اوہلا لغیر اللہ بھی, اور اللہ نے عمومی معنی کیا جاتا ہے اس کا, اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے گی, یہ معنی کر لیا جاتا ہے. اللہ نے اس چیز کو حرام کر لیا جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے گی. ہم نے یہ سوچا کہ جناب یہ تفسیر تو صحابہ کے بھی خلاف ہے, یہ معنی سرکار کی سیرت کے بھی خلاف ہے, امت کے بھی خلاف. یہ معنی کر دینا اس آیت کا عام معنی کرنا کہ جناب ہر وہ چیز حرام جس کو خدا کے علاوہ کسی غیر پر پکار لیا جائے, خدا کے علاوہ کسی غیر کے اندر منسوخ کر دی جائے. ہم نے کہا یہ تو بڑا امت کے اندر تصادم پیدا کر دے گا یہ معنی, اس لیے کہ جس آیت سے یہ معنی پڑھا جا رہا ہے اس کا نام بھی مائدہ ہے اور مائدہ خدا کا نام بھی ہے, تو یہ سورت بھی خود خدا کے علاوہ غیر کے نام پر ہے. تو اگر یہ معنی کر لیا جائے تو وما اوہل جانی غیر اللہ بھی, تو سب سے پہلے تو اس قرآن ہی پر اعتراض لازم آئے گا کہ اللہ نے جس سورت کے اندر یہ حکم نازل فرمایا کہ ہر وہ چیز حرام جس کی نسبت غیر کی طرف کی جائے, تو سورہ بقرہ, بقرہ بھی خدا کا نام نہیں, المائدہ بھی خدا کا نام نہیں, تو جس سورت کے اندر یہ حکم آ رہا ہے تو وہ دونوں سورتیں خدا کے غیر کے نام پر ہیں, کیونکہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں اور بقرہ دائیں کو کہتے ہیں, تو یہ دونوں خدا کے نام نہیں. اگر اس آیت کا معنی عام رکھا جائے میرے دوستو کہ ہر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جسے غیر کے نام پر یاد کیا جاتا ہے, تو اس سورت کو بھی دسترخوان کے نام پر یاد کیا جا رہا ہے اور اس سورت کو بھی گائے کے نام پر یاد کیا جا رہا ہے, تو مولوی صاحب اگر ہماری گیارہویں بارہویں ہمارا عرس اگر حرام ہو سکتا ہے اس سے, تو اس آیتوں کے نام بھی اس پر کیسے جائز ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر جانور لے کر آتے ہیں کہ مختلف الفاظ ہیں, مختلف افراد ہیں جناب قربانی کے لیے, والدہ ہیں, والد ہیں, بچے ہیں, آپ خود ہیں, تو لا کر کھڑا کر لیے جاتے ہیں. کسی نے کہا جناب شیخ صاحب اتنے جانور کیوں لے کر آ گئے, تو فرمایا جی یہ لال گائے میری ہے اور یہ بکرا میری والدہ کا ہے, یہ دوسرا بکرا میری بیوی کا ہے. تو مولوی صاحب پہنچ جائے وما اوہلا بھی, یہ تو سارے جانور حرام ہوں گے. کہا کیوں, کہا آپ نے غیر کی طرف کیوں پکارا؟
انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایسا کہتا باہر کھڑا کر دیتا کہ اللہ کی چیز ہے, تو دوسرا رسی کھول کے لے جاتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو میں نے کہا تشخص کے لیے, انتخاب کے لیے اگر کسی چیز کا نام یاد کر دیا جائے یہ ولیمے کا کھانا ہے. جب ایک کھانے کو ولیمے کی طرح منسوخ کرنا جائز ہے تو اس کو گیارہویں کی طرح منسوخ کرنا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ میں اس بات پر حیران ہوں کہ عقل و فہم سے کیوں نہیں کام لیا جا سکتا. جب ایک کھانے کو عقیدے کا کھانا کہنے سے وہ کھانا حرام نہیں ہوتا تو تیجا اور چالیسویں کا کھانا کہنے سے وہ حرام کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر وہ آئے وما اہل بھی لغیر اللہ ارس پر گیارہویں پر ثابت آ سکتی ہے تو لفظ ولیمے پر اور لفظ عقیدے پر ثابت کیوں نہیں آ سکتی؟ تو یہ کہ جناب میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ مثال تو بہت غلط ہے. یہ صحابہ سے بھی ہٹ کر ہے, قرآن سے بھی ہٹ کر ہے, تفسیر سے بھی ہٹ کر ہے. اور میں کہتا ہوں اس آیت کا ترجمہ آپ کا دل بھی کہہ رہا ہو تو یہ ترجمہ ہی غلط ہے. اس لیے کہ اس ترجمے کو مان لیا جائے تو قرآن کے اندر کل اختلاف لازم آ جائے. اور سب سے بڑی بات کہ جس ممبر سے یہ آیت بیان کی گئی کہ وما اہل اللہ غیر اللہ, ہر وہ چیز حرام جسے غیر کی طرف پکارا جائے, اس مسجد کا نام خود مدینہ تھا. تو اس سے جا کے حضرت آپ کی مدینہ خدا کا نام نہیں ہے, یہ مکہ خدا کا نام نہیں ہے, یہ مسجد ابو بکر خدا کا نام نہیں ہے, یہ مسجد بینوری ٹاؤن یہ خدا کا نام نہیں ہے. تو جناب یہ آپ کی تو ساری نسبت غیر اللہ کی طرف ہے تو وہ ساری جائز ہو جاتی ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں کہ ذبح ہوگا خدا کے نام پر, سوار غور سے پاک کو پہنچے گا, تو وہ حرام کیسے ہو جاتا ہے, وہ ناجائز کیسے ہو جاتا ہے؟ تو حضرات گرامی اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. سرکار کے دور سے لے کر آج تک امت نے اس معنی کو عام نہیں رکھا, بلکہ یہی فرمایا وما اوہلا. اوہلا عربی لغت کے اندر امام راغب اصفہانی جو لغت کے امام ہیں وہ فرماتے اوہلا پکارنے کو کہتے ہیں, چیخنے کو کہتے ہیں, آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں. مثلا چاند جب دیکھا جاتا ہے تو پکار کے کہا جاتا ہے چاند چاند چاند, اس لیے اس کو ہلال کہہ دیا گیا. اوہلا سے ہلال کہہ دیا گیا کہ کسی چیز پر آواز کو بلند کرنا. بچہ جب پیدا ہو جائے تو اس کی پیدائش کی خوشی کے لیے جب شور شرابے سے اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کو احلال کہا جاتا ہے. لیکن علماء نے فرمایا یہ معنی اس بات پر تو ٹھیک ہے کہ احلال کا معنی آواز کو بلند کرنا ہے, لیکن جب یہ قرآن میں آ جاتا ہے تو اس کا معنی محض آواز کو بلند کرنا نہیں, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ذبیحہ للاصنام و تباہی کے, کہ ہر وہ جانور حرام ہے جسے شیطانوں کے نام پر اور بتوں کے نام پر کاٹا جائے, ذبیحہ ذبح کیا جائے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے. یہ ابن جریر تمام امام بغوی امام سید محمود آلوسی علامہ روح المانی تمام علماء امت کے اجبار پر امام نے کسی تفسیر کا نام ہی نہیں لیتا, تمام نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ یہ آیت سے یہ ترجمہ نہیں کہ ہر وہ چیز حرام جس کو غیر کی طرف پکارا جائے, بلکہ فرمایا ذبیحہ للاصنام و تباہی و شیاطین. اس کا معنی یہ کہ ہر وہ جانور حرام ہے جسے بتوں کے نام پر کاٹا جائے, شیطانوں کے نام پر کاٹا جائے, اور گویا کہ اپنے باطل معبودوں کے نام پر کاٹا جائے. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے تم پر خنزیر کو حرام کر دیا ہے, مردار کو حرام کر دیا ہے, بہتے ہوئے خون کو حرام کر دیا ہے, تو سن لو ہمارے نام کے علاوہ کسی کو اگر خدا سمجھ کر ذبح کر دیا گیا یا ذبح کرتے وقت ہمارے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا تو وہ بھی خنزیر کے گوشت کی طرح حرام ہو جائے. تو وہاں پر ذبح کی قید لگائی گئی کہ جناب ذبح کے ذریعے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور میں زیادہ دور نہیں لے جاتا آپ کو, عالمگیر کے دور پر لے جاتا ہوں. سلطنت مغلیہ کا عظیم بادشاہ عالمگیر, جس کی جدوجہد کے فتاوی عالمگیری ماری سے وجود میں آیا, جو کٹر حنفی عالم بزرگ سارا بر صغیر ان سے گویا کہ استفادہ کر رہا ہے, بادشاہیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ علمیت کے اعتبار سے. آپ کے استاد محترم جو ہر مرتبہ فکر کے نزدیک ہندوستان کے اندر تحقیق میں جن کا سوچی بولا ہے, شاہ ولی اللہ ان سے سب سے پہلے گزرے ہیں اور تمام ان سے ہی گویا کہ مسئلہ اخذ کرنے والے ہیں, حضرت علامہ سید احمد جیون علیہ رحمت الرحمٰن جو عالمگیر بادشاہ کے استاد تھے, جن کے مشورے پر فتاوی عالمگیری مرتب کی گئی. عالمگیر بادشاہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور قرآن میں تو بے شمار آیتیں ہیں, تو قرآن کتنے حصے میں نازل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا بعض اللہ نے اس میں احکام بیان کیے ہیں, بعض واقعات بیان کیے ہیں, بعض وعیدیں بیان کی ہیں, کچھ میں مسلمانوں کا ذکر ہے, کچھ میں یہودیوں کا, کچھ میں منافقین کا. فرمایا ہمیں زیادہ کس چیز پر توجہ رکھنی چاہیے؟ فرمایا جو احکام ہیں جو اللہ نے تم پر فرض کیا یا جو حرام کیا. پھر سوال کیا کہ حضور وہ آیتیں قرآن میں کتنی ہیں؟ تو فرمایا 500. کتنی؟ 500. 500 آیتیں قرآن کے اندر ہے جس میں احکام شریعت بیان کی گئی. تو عالمگیر بادشاہ نے آپ کے حضور عرض کیا کہ حضور آپ اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت میں,
اہل سنت کے لفظوں کی فرمایا کہ آپ شیعہ کے مقابلے میں اہل سنت میں سب سے بڑے عالم ہیں, تو آپ کوئی ایسی تفسیر کیوں نہیں لکھتے جو رسول اللہ کے قول سے ثابت ہو, صحابہ کے قول سے ثابت ہو, تابعین کے قول سے ثابت ہو, اور یہ 500 آیتیں آپ اپنی کتاب کے اندر لے, تفسیر میں لے, اور ان کی تشریح بیان کریں کہ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے. تو ملا جیون علیہ رحمت نے اپنی ساری پر توجہ, آدھا حصہ اس کا مکہ مکرمہ میں لکھا آپ نے اور آدھا دہلی میں لکھا, 500 آیتیں قرآن کی جس سے شریعت ثابت ہوتی ہے, اس پر آپ نے تفسیر لکھی, تفسیر احمدیہ, یہ جس کو تفسیر احمدی بھی کہتے ہیں, وہ تفسیر آئی. جب آپ اس آیت پر پہنچے وما اوہل بہ لغیر اللہ, کہ ہر وہ جانور حرام جس کو بتوں کے نام پر کاٹ دیا جائے, یا ہر وہ چیز حرام جس کو غیر خدا کی طرف نسبت کی جائے, دونوں میں سے کون سا ترجمہ معتبر ہے, تو ملا جیون علیہ رحمت جو آج سے 200-250-300 سال پہلے گویا کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے, آپ اس آیت کریمہ کا بڑا مضبوط اور معنی خیز ترجمہ فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ پر پہنچ کر ساری تشریح کی اور فرمایا لوگوں سنو, کیونکہ آپ ہندوستان میں رہنے والے تھے, فرمایا سنو, ومن ہا ہنا علماء ان البقرۃ منظورۃ للاولیاء, فرمایا ہمارے ہندوستان میں جو یہ رواج ہے کہ گائیں بکرے کو اولیاء کی نظر کے لیے لیا جاتا ہے, فرمایا ومن ہا ہنا, ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ ان البقرۃ گائیں جو ہے منظورۃ للاولیاء, اولیاء کی نظر کے لیے لیا جاتا ہے, کما ہوا رسم فی زماننا, جو ہمارے ہندوستان میں رسم ہے, حلال طیب وہ حلال ہے اور پاک ہے. یہ دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا, اس لیے کہ وہ مفتی تھے, وہ کوہ قاف میں نہیں رہتے تھے, وہ عوام میں رہتے تھے, انہیں پتا تھا کہ عوام کا عمل کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ گائیں لائی گئی ہے کٹے گی خدا کے نام پر, ثواب اولیاء کو پہنچے گا, ثواب اولیاء کو پہنچے گا. اس لیے علامہ جیون علیہ رحمت نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ فرما دیا کہ ہمارے ہندوستان میں جو یہ رسم ہے کہ گائیں لائی جاتی ہے اور اولیاء کی نظریں مانی جاتی ہے, تو فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ حرام نہیں ہوتی, بلکہ فرمایا حلال طیب, اس لیے کہ قربت خدا کی ہوتی ہے, ثواب اولیاء کے لیے ہوتا ہے, ذبح خدا کے لیے کہا جاتا ہے. اور اس کی تحقیق آنے والے جمعے میں بھی پیش کروں گا, لیکن چلتے چلتے ایک بات سنتے چلے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے پڑوسی حضرات دیوبندی حضرات کے بڑے مسلم علماء میں سے ہیں اور مشائخ نظام میں سے, دیکھیے میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر جب تک وہ بزرگوں کی روش پڑھتے تو ہم نے رحمۃ اللہ علیہ کہا, تھانی صاحب بھی ان کے مرید ہے, گنگوری صاحب بھی ان کے مرید ہے. یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے, جب خنزیر کا لفظ قرآن میں آ سکتا ہے, کافروں کا لفظ قرآن میں آ سکتا ہے, اختلاف بیان کر کے بات بیان کی جا سکتی ہے, تو یہ واقعہ کیوں نہیں بیان کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے, ایک مسئلے کی مدد کے لیے کہ جب آپ کے ایوانوں میں بھی یہ مسئلہ مسلم ہے تو سنیوں میں کیوں فساد پیدا کیا جاتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سارے معمولات جو انہوں نے زندگی گزاری, تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی شان میں کتاب لکھی امداد المشتاق, امداد المشتاق جو اردو بازار میں 20 روپے کے لیے مل جاتی ہے اگر آپ لیں تو, جناب یہ کوئی ہماری لائبریری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں, کل صبح چلے جائیں اور امداد المشتاق نامی کتاب لیں, اس میں نظر کا بیان اٹھائیں. اس میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب لکھنے والے بھی خود ہی کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد ہر جمعرات کے دن مولانا روم کی نیاز دلواتے تھے, مولانا روم کی نیاز دلواتے, کہتے شربت بنا کرتا تھا اور شربت پر سورہ فاتحہ مکمل فاتحہ پڑھی جاتی تھی جو حبیبہ مسجد میں ہوتا ہے, اسی طرح کی فاتحہ ہوا کرتی تھی, اور اس پر فاتحہ دینے کے بعد ایک علاج کہا تھا کہ تھانی صاحب کے ہاتھ میں جگ دے دیا جاتا, فرمایا سب کو پلاؤ, خالی پلاؤ نہیں بلکہ پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے سب کو کہو پیو پیو مولانا روم کی نیاز ہے, پیو مولانا روم کی نیاز ہے, پیو مولانا روم کی نیاز ہے. تو ہم نے کہا جناب جب آپ کے ایوانوں میں بھی مسئلہ موجود ہے تو وما اوہل بہ لغیر اللہ کا عام معنی کرنا یہ دھاندلی ہے, یہ خواہ مخواہ قرآن کو پھر رائے داخل کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اس کی تشریح قرآن و سنت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسی نہج ہم بیان کریں, ایسے موضوع کی طرف جائیں جہاں پر اصلاح کی بات ہو, تفرقے کی بات نہ ہو. میں نے یہ اختلاف جو ذکر کیا ہے یہ اتحاد کے لیے ذکر کیا ہے کہ مسئلہ اختلاف ہے ہی نہیں, یہ مسئلہ اختلاف ہے ہی نہیں, بنا دیا گیا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس مسئلے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو متفق رہا, اللہ ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے ابھی نماز میں جہری پڑھا جائے گا صراط الذین انعمت علیہم, مولا ہر راستہ سیدھا نہیں ہوتا, سیدھا وہی راستہ ہوتا ہے جس سے تیرے محبوب بندے چلے گئے. تو جناب چاہے یہ صحابہ ہو یا حضرت سید احمد جیون علیہ رحمت ہو یا علامہ سید محمود آلوسی ہو, وہ حضرات بھی اس کو انعمت علیہم مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, تو جب انہوں نے طریقہ بتا دیا ہے تو ہم ان کے طریقے پر چلیں, ان کے راستے پر چلیں, کیونکہ اسلام اپنی طرف سے گڑنے کا راستہ نہیں ہے بلکہ کڑی در کڑی جڑ کر مدینے سے واصل ہونے کا نام ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضامین پر عمل کر رہا ہوں.
اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب